बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 207 سے 209 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسن محبی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، اتنے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں تہران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ویانہ مذاکرات کے بارے میں ایران کا بیان۔ خاتون جج کو دھمکی، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لارجر بینچ تشکیل۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں کی جانب سے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کو 15 دنوں کا الٹیمیٹم۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ویانہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں تہران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کو اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ویانہ مذاکرات کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ ہم نے ابھی مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کیا ہے، اور مذاکرات کا یہ راستہ بدستور طے کیا جا رہا ہے، تاہم مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے بارے میں اس وقت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے جب امریکہ کی جانب سے جواب موصول ہو جائے۔ لیکن امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کے تجاویز کے بارے میں ایران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اپنی ریڈ لائنوں کو ہرگز عبور نہیں کر سکتا، جبکہ تہران ایک اچھے پائیدار اور مستحکم سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تہران کا خیال ہے کہ مذاکرات کے آغاز سے دونوں ملکوں کے مفادات کے تحفظ میں مدد ملے گی، اور اب تک مذاکرات کا عمل مثبت اور تعمیری رہا ہے، مگر بعض مسائل میں نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے شام کی صورتحال کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت علاقے اور علاقے سے باہر مختلف ممالک شام کی صورتحال پر حقیقت کی نظر سے توجہ دے رہے ہیں، اور شام میں گزشتہ 9 برسوں میں جو کچھ پیش آیا وہ دیگر ملکوں کی مداخلت کا نتیجہ رہا، مگر اس وقت شام کی نئی صورتحال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ شام بحران کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ عبور کر چکا ہے، اور اس ملک نے دہشت گردوں کے مقابلے میں اہم ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اسی طرح ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ افریقہ کی خبر دی، اور کہا کہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان پیر کے روز ایک اعلیٰ سطحی وقت کے ہمراہ براعظم افریقہ کے دورے پر مالی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ وہ تنزانیہ اور زنگبار کا بھی دورہ کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کہنا ہے کہ ہمارے ہونہار نوجوان مسافر بردار طیارہ بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پیر کو ملک کے دفاعی صنعت کے عہدیداروں اور ملازمین سے ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ وزارت دفاع کے قابل اور ہونہار نوجوان مسافر بردار طیارہ بنانے میں صرف ایک قدم کی دوری پر ہیں۔ انہوں نے یوم دفاعی صنعت کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کام جہاں نہ صرف ایرانی قوم بلکہ عالم اسلام اور انقلاب اسلامی کے حامیوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، وہیں دشمنوں کے لیے بھی مایوس کن خبر ہے۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی نے وزارت دفاع کو ملک کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی دفاعی صنعت پر ہر قسم کے دباؤ، پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ہم نے اس شعبے میں مزید ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران پہلے کے بہ نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے، جبکہ ہمارے دشمن ہر دور کے مقابلے میں کمزور ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت رئیسی کہنا ہے کہ جس چیز نے ہمیں میدان میں مؤثر بنایا ہے وہ ہمارے محنتی اور انقلابی عوام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے اور خطے سے بالادستی کے اثرات کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ خطہ، علاقہ یا اقوام کا ہے، دوسروں کا نہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف توہین آمیز بیان پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ آج منگل کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں شہباز گل کی رہائی کے لیے منعقدہ ریلی میں خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد کی مقامی عدالت کے مجسٹریٹ زیبا چودھری، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ جنتر منتر پر کسان تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ایک دن کی مہا پنچایت پیر شام کو ختم ہو گئی۔ اس دوران سنیکت کسان مورچہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سرکار کو مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے 15 دنوں کا وقت دیا ہے، اور اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد آندولن تیز ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کسانوں کے لیڈر شیو کمار ککا نے جانکاری دی کہ منگل کو رکاب گنج گرودوارے میں کسان مورچے کی میٹنگ ہے، جہاں کسان لیڈران آگے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ کسان مہا پنچایت کی قیادت کر رہے لیڈروں میں شیو کمار ککا نے اس دوران کہا تھا کہ ہم نان پولیٹیکل ہی رہیں گے۔ وہیں دوسری جانب کسان مہا پنچایت کو لے کر سوال بھی کھڑے ہوئے۔ ایس کے ایم نے میڈیا کو جاری ایک وضاحت میں کہا تھا کہ پیر کو جنتر منتر پر بلائی گئی کسان مہا پنچایت یا احتجاج سنیکت کسان مورچہ کی اپیل نہیں ہے، یہ اپیل 2020-2021 کے کسانوں کے احتجاج کے دوران ایس کے ایم کا حصہ رہی، کچھ کسان یونینوں کی جانب سے کی گئی ہے۔ بی کے یو ایکتا سدھوپور کے جگجیت سنگھ اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ دیگر کسان تنظیمیں اور لیڈران اس کا حصہ نہیں ہیں۔ ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی نے چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے ہندوستان کے ساتھ طویل المدت سمجھوتے سے متعلق ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے پورٹ اور شپنگ کے وزیر سربانند سونوال نے اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی سے ملاقات و گفتگو کی۔ اس ملاقات میں رستم قاسمی نے کہا کہ ایران چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے ہندوستانی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے مقصد سے ہندوستان کے ساتھ طویل المدت سمجھوتے کے لیے آمادہ ہے، تاکہ شمال جنوب کوریڈور کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے کے ساتھ ساتھ اس بندرگاہ کے ذریعے اشیاء اور ساز و سامان کی منتقلی کے عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی نے چابہار بندرگاہ کے توسیع منصوبوں میں ہندوستان کی شراکت کے لیے پائے جانے والے مواقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار بندرگاہ کی توسیع ایران، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان سے فریق تعاون کے ساتھ علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے پورٹ اور شپنگ کے وزیر سربانند سونوال نے بھی ایران اور ہندوستان کے مشترکہ تاریخی، ثقافتی اقدار اور مشترکہ تہذیب و تمدن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ پورے علاقے کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ امریکی فوج نے شام کے 137 آئل ٹینکرز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ شامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ چند دنوں میں چوری شدہ شامی تیل سے بھرے 137 ٹینکرز کو ملک سے باہر منتقل کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمال مشرق شام کے مقامی ذرائع نے ایک بار پھر امریکی فوج کے ہاتھوں شامی تیل پر قبضے اور اس کی عراقی سرزمین میں منتقلی کی خبر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق امریکی فوج نے آج صبح شامی کرد ملیشیا کے ہمراہ 137 سائل ٹینکروں کے قافلے کو غیر قانونی طور پر المحمودیہ کراسنگ سے نکال کر عراق میں اپنے فوجی اڈوں میں منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج نے تیل کی یہ مقدار دو مرحلوں میں 122 ٹینکروں کی شکل میں اور دوسری 15 ٹینکروں کی شکل میں عراق منتقل کیا ہے۔ شامی ذرائع نے طنف میں امریکی فوجی اڈے پر ایک بار پھر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ عراق سے ملحقہ شام کے سرحدی علاقے طنف میں امریکی فوجی اڈے پر ایک ڈرون طیارہ اڑتے دیکھا گیا جسے پھر مار گرایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس ڈرون طیارہ کو اس کی کارروائی کے بعد مار گرایا گیا۔ عراقی ذرائع نے صبح دہوک میں ایک دیہات پر فضائی حملے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ترک فوج کے طیارے نے پیر کی صبح شمالی عراق کے دہوک صوبے کے سیغرا دیہات پر حملہ کیا ہے۔ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عراق کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ قطارہ یا چشمہ امام علی زیارت گاہ میں پیش آنے والے سانحے میں اب تک 7 زائرین جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ زمین کھسکنے کے نتیجے میں پیش آیا ہے۔ دو شب قبل رطوبت بڑھنے کے باعث قطارہ امام علی زیارت گاہ میں زمین کھسکنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ زیارت گاہ ایک درے میں واقع ہے جس کے اطراف مٹی کے ٹیلے ہیں۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطین کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ہی طرح غرب اردن میں بھی استقامت کی توانائی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن محمود الزہار نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت کے لیے ایران کی حمایت قابل قدر ہے اور اس وقت ہم وعد الاخرہ جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے لیے مسلسل تیاری کی جا رہی ہے۔ یوکرین نے جنگ میں باضابطہ طور پر اپنی جنگی ہلاکتوں کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے پیر کو روس کے ساتھ جنگ میں ملکی فوجوں کے ہلاکتوں کے اعداد و شمار پیش کیے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ولی جالورجنی نے یوکرین کے فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعلان کرتے ہوئے روس پر شہریوں اور عام باشندوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ یوکرین کے انٹرفیکس نے اطلاع دی کہ یوکرین کے مسلح افواج کے کمانڈر چیف والی جالوجینی نے اعلان کیا کہ روس کے ساتھ جنگ کے آغاز سے اب تک اس ملک کے تقریباً 9,000 فوجی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ یوکرین کی فوج کے سالہ اہلکار نے روس پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا سخت الزام لگایا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی۔ سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسجد الاقصی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری، عالمی یوم مساجد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، 21 اگست 1969 کو انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصی یا مسلمانوں کے قبل اول کو آگ لگا دی تھی، جس پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج تھا اور غم و غصے کی لہر امت مسلمہ میں دوڑ گئی تھی۔ اور اسی واقعے کے بعد OIC جیسی مسلمانوں کی اہم تنظیم معرض وجود میں آئی، لیکن آج تقریباً 53 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ آگ جو مسجد الاقصی میں انتہا پسند صہیونیوں نے لگائی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس کے شعلے ابھی بھی وہاں بھڑک رہے ہیں اور مسجد الاقصی بدستور صہیونیوں کی سازشوں کے شعلوں کے لپیٹ میں ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف فلسطینی گروہوں اور خود مسجد الاقصی کے خطیب نے کہا کہ مسجد الاقصی آج بھی شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں فلسطینی عوام کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد الاقصی یا مسلمانوں کے قبل اول کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ مسلمانوں کے قبلہ ولیا یوں کہا جائے کہ اپنے قبلہ ولیا مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور اس کے دفاع کے تعلق سے کس قدر سنجیدہ ہے اور اس نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ اس درمیان حماس نے آج ایک بار پھر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے فلسطین اور فلسطینی کاز اور فلسطینی گروہوں کے لیے جس قدر بھرپور اور بے دریغ حمایت کی ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ہم ایران کا اس تعلق سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں گلشن عباس نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
نقوی صاحب، ظاہر ہے کہ 53 سال ہو گئے جب مسجد الاقصیٰ یا مسلمانوں کی قبل اول کو نظر آتش کیا گیا تھا انتہا پسند صہیونیوں کے ہاتھوں، اور صہیونی حکومت کو ظاہر ہے کہ پشپنائی حاصل تھی صہیونی حکومت کی ان صہیونیوں کو۔ اس کے بعد عالم اسلام میں ایک بڑا غصہ اور غم و غصہ دیکھا گیا، لیکن اس وقت تو صرف آگ لگائی گئی تھی جو کہ بہت بڑا واقعہ تھا مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے سے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، روز صہیونی جو اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اتنا غم و غصہ تھا، احتجاج تھا، اب یہ غم و غصہ کیوں ٹھنڈا پڑ گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غم و غصہ تو اسی طرح اب بھی موجود ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے فلسطینیوں کے اندر اور ان لوگوں میں کہ جو بیت المقدس کو اور مسجد الاقصیٰ کو ان کی عقیدت ہے ان کے دلوں میں احترام کرتے ہیں اور ایک وابستگی پائی جاتی ہے ان کے دلوں میں۔ لیکن جہاں تک وہ غم و غصہ نہ ہونے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اشارہ بھی
حکمرانوں
کی طرف ہے۔ جی، تو عرب حکمرانوں میں تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ان کی تاریخ پر، جہاں تک ہماری نظر ہے، تو کبھی بھی ایسا غصہ نہ پہلے ان کے کبھی تھا نہ آج کبھی ہے، اور جب بیت المقدس کو نظر آتش کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ صہیونی حکومت کی اور دوسرے جو صہیونی تھے ان کی حمایت حاصل تھی، اور بنیادی طور پر یہ کام تو صہیونیت کو پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ امریکہ میں ایک گروہ تشکیل پایا صہیونیوں کا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ظاہر ہے چاہتے تھے کہ اس خطے میں ایک ایسی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے کہ سارا عالم اسلام جو ہے وہ اس کا تابع ہو۔ تو اس کے بعد پھر ایک جب نظر آتش کیا گیا تو اس کے بعد عوام کی طرف سے، یعنی فلسطینیوں کی طرف سے، جو عام لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ جب عوام کی ایک سمندر عوام کا اٹھتا ہے کسی مقصد کے لیے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا ہے تو پھر جو حکمران ہوتے ہیں مجبوراً ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک تنظیم بھی قائم کی گئی عربوں کی، OIC جو ہے،
نہ صرف عربوں کی بلکہ مسلمانوں کی،
جی، تو اسی کے نتیجے میں وہ بھی سامنے آئے، لیکن اس کی کارکردگی بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، 57 کے قریب جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن بیانیہ کی حد تک ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان آ جاتا ہے لیکن عملی طور پر جو ہے ان کی طرف سے بھی نہ فلسطین کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے اور نہ ہی بیت المقدس کے لیے اور مسجد الاقصیٰ کے لیے، سوائے مذمتی بیان، یعنی اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی اتنے برس گزر چکے ہیں، کوئی کام جو ہے عملی جو کام ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ بعض ممالک جو ہیں وہ تو اب سیدھے سیدھے جو ہیں اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو یہ خود بعض عرب ممالک کی خیانت جو ہے، آپ نے غصے کی بات کی تھی، اب تو وہ خیانت تک کا نوبت ہے وہ پہنچ چکی ہے۔
دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران جس طرح سے، یا یوں کہا جائے جیسے جیسے مسجد الاقصیٰ پر صہیونیوں کی یلغار میں اضافہ ہوا، اتنے ہی فلسطینیوں کی طرف سے اس کے دفاع کے عزم کا جو ہے بھرپور اعلان کیا جا رہا ہے، ان کا عزم جو ہے مستحکم ہوا ہے اور کھل کر جو ہے بیت المقدس کے فلسطینیوں یا غرب اردن کے وہ اب مسجد الاقصیٰ کی حمایت اور اس کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب آخری جنگ جو فلسطینیوں اور صہیونیوں کی ہوگی وہ مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور اس کے دفاع کے تعلق سے ہوگی؟
جی بالکل، صہیونی چاہتے یہ ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کو نیست و نابود کر کے یا منہدم کر کے وہاں پر ایک معبد سلیمان بنایا جائے سیوم، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظہور نہیں فرمائیں گے۔ تو اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے اور وہ چاہتے ہی ہیں، جو کھدائیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ساری پلاننگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ بیت المقدس کو، مسجد الاقصیٰ کو ایک ویرانے میں تبدیل کر دیا جائے، وہاں پر ان کے اپنے جو نظریات کے مطابق وہاں پر دوسری عبادت گاہیں یا معبد سلیمان جو ہے وہ وہاں پر قائم کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ تب سے لے کر جب سے آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا، تب سے لے کر آج تک جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب جو رونما ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے خود فلسطینیوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فلسطین کو، فلسطینیوں کو، اور خاص طور پر مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے فلسطینیوں کو ایران کی طرف سے بہت حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ رہبر انقلاب اسلامی اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں، اور نہ صرف ان کا بلکہ جو بھی گروہ، یعنی رہبر کی طرف سے تو یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو بھی گروہ ان کی مدد کرے گا ہم اس کی بھی مدد و حمایت کریں گے، تو فلسطینی جو ہیں ان کے عزم میں کسی طرح کی نہ صرف یہ کہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ چونکہ انقلاب اسلامی نے جو پالیسیاں اختیار کیں اور خاص طور پر صہیونی حکومت کے خلاف جو اسلامی انقلاب جب سے کامیاب ہوا ہے تب سے آج تک جو اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، اور واضح طور پر کہا جاتا رہا ہے کہ صہیونی حکومت کو صفائے ہستی سے نابود ہونا چاہیے، تو یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سارے فلسطینی عوام جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو چکا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا جب تک صہیونی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔
اچھا نقی صاحب، 21 اگست کی مناسبت سے عالم اسلام میں عالمی یوم مساجد منایا جاتا ہے، تو یہ جو دن منایا جاتا ہے عالمی یوم مساجد، اس کا کتنا اثر مرتب ہوگا مسجد الاقصیٰ کے دفاع کے تناظر میں؟
جی، اس کا بہت زیادہ بنیادی جو ہے وہ اثر ہے، کیونکہ مسجد کو اسلام کے ظہور سے ہی ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو ہے مسجد کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی وہ کام، یعنی معاشرتی جتنے بھی کام ہوتے تھے، حتیٰ کہ جنگوں کی تیاری جو ہوتی تھی وہ بھی مساجد سے ہوتی تھی، اور جو اجتماعی کام جو ہوتے تھے وہ بھی مساجد میں ہی ہوتے تھے، سارے فیصلے مساجد میں کیے جاتے تھے، اور پھر جب یہاں پر اسلامی انقلاب رونما ہوا تو وہی سیرت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسی کی تاثیر اور پیروی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے مساجد کو آباد کیا، اور مساجد سے جو یہ انقلاب جو ہے یہ شروع ہوا، اور اس انقلاب کو تقویت بھی مساجد کی وجہ سے ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی امریکہ اور دوسری سپر طاقت، دوسری جو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں، وہ ایران سے اگر ڈرتی ہیں تو وہ مساجد کی آبادی کی وجہ سے ڈرتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ایک آیت ہے، سورہ توبہ میں 18 نمبر آیت ہے، بڑی واضح الفاظ میں اس میں کہا گیا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور خاص طور پر یہ جملہ، یعنی مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ وہ آباد کرتے ہیں کہ جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جن کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکاۃ دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس جملے کے لیے میں نے یاد پڑھی تھی کہ ولم یخش الا اللہ، وہ لوگ کے جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، تو مساجد کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام تو خود مساجد کے اندر ہی ہوگا، اور مساجد میں وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور خود وہی فلسطینی بھی استکباری طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ خود ایران میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی انقلابی لوگ سامراجی طاقتوں کے خلاف، امریکہ جیسی شیطانی طاقت کے خلاف ڈٹے رہے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مساجد میں جاتے ہیں، تو مساجد کا بہت بڑا کردار ہے خود مسجد الاقصیٰ کے تحفظ میں۔
پچھلے چند برسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے دفاع اور خاص طور پر سرزمین فلسطین کے دفاع کے تعلق سے فلسطینیوں کی طاقت اور ان کی جو دفاعی توانائیاں ہیں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو جذبہ اور حوصلہ ملا ہے اس کے پیچھے کون سے اور کس طرح کے محرکات ہیں آپ کے خیال میں؟ جی ایک تو وہی ایمان باللہ ہے، قیامت کے دن پر یقین جو ہے، اور اس کا اظہار بھی بہت جگہ ہو چکا، مثلاً حزب اللہ کے خلاف جو صہیونی حکومت نے جو جنگ مسلط کی تھی اور پھر شکست کھائی، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی تھا کہ جس کی وجہ سے لبنانیوں نے صہیونی حکومت کو اپنی سرزمین سے باہر نکالا، اور ہمیشہ سے اگر انسان کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو، اور جتنا زیادہ ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کا عزم جو ہے وہ بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، اور وہ اپنے دشمنوں کا زیادہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال میں ایک اشارہ یہاں پر اگر اجازت دیں تو کرنا چاہوں گا کہ شہید متحری کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں لیکن اشارتاً نقل کر رہا ہوں، پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ شہید متحری نے لکھا ہے کہ ایک کوئی حکمران تھا، اسلامی حکمران، تو اس کو دوسرے ممالک فتح کرنے کا بہت شوق تھا اور چاہتا تھا کہ اسلامی فتوحات جو ہیں ان کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ پھیلے، تو اس کے لیے اس نے لوگوں کی توجہ تھی وہ نماز سے ہٹا کر جہاد کی طرف اور جنگ کی طرف کرانا چاہیے، تاکہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ مسجد سے ہٹ جائے اور اس طرف آ جائے، جنگ کی طرف اور اسلحے کی طرف، ان چیزوں کی طرف۔ تو اس کے لیے اس نے کچھ اقدامات بھی انجام دیے، لیکن یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد شہید متحری کہتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ مساجد سے ہی جاتے ہیں، اور مساجد ہی ہیں کہ جو دوسرے کفار کے خلاف، جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے اور اپنی شہادت کے لیے، جان دینے تک کے لیے آمادہ کرتی ہے، تو وہ مسجد ہی ہے۔
جی بہرحال فلسطینیوں نے کل یعنی 21 اگست کو اس بات کا کھل کر اعلان کیا کہ ہم مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے سر تن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی قربانی دینے سے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے، اور عزم محکم کر لیا انہوں نے کہ جیسے بھی ہوگا کہ ہم ہر حال میں مسجد الاقصی کا دفاع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں، اور سوائے ایک دو حکومتوں کے جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کاش اگر کچھ ممالک اور آ جاتے تو فلسطینیوں کی تحریک اور جلدی منزل مقصود تک پہنچ جاتی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔
ابھی آپ سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف، آپ کے در کی طرف،
جاؤں گا کب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہیں سب، یا نبی امی لقب۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات میں اب تک پیش کیے آنے والے سبھی پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت کا بہترین زیور حیا اور پردہ ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام نے عورت کا فطری وظیفہ کامل یکسوئی اور اطمینان خاطر سے نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کو قرار دیا، تو اس کے سامنے انسانی فطرت اور معاشرے دونوں کے مطالبات تھے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی معاشی کفالت کا سارا بوجھ مرد پر ڈال دیا، تاکہ وہ عورت تمام غیر ضروری تفکرات سے محفوظ رہ سکے، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے عورت کا معاشرتی مقام اس قدر بلند کر دیا کہ جب ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون، آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام بخشا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کی مسلم عورتیں حقوق کے نام پر اس طرح ہنگامے کیوں کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو اسلام نے انہیں نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی خاطر باقاعدہ مہم چلانے اور حق کے رائے دہی اور پارلیمانی نیابت کی طرح کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ آج کی مسلمان عورت کا مطالبہ ہے کہ اس کو انسانی درجہ دیا جائے۔ یہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، مگر شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے اسے یہ حق بہت پہلے ہی دے دیا ہے، نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور قانوناً بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت معاشرے میں آزادی کی طالب ہے اور معاشرتی زندگی میں براہ راست حصہ لینے کا حق مانگتی ہے؟ حالانکہ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے اس کو یہ حق عطا کیا ہے، کیا وہ اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کا حق چاہتی ہے؟ اسلام نہ صرف یہ کہ اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اس پر اس کے حصول کو فرض قرار دیا ہے۔ اجازت اور مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے؟ اسلام نے نہ صرف اس حق کو تسلیم کیا ہے بلکہ اسلام کے دائرے میں اپنی شادی خود طے کرنے کا حق بھی اسے عطا کیا ہے۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کر وہ اپنے فرائض بجا لائے اور اس کے ساتھ انصاف اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے؟ اور اگر اس کا شوہر اس سے بدسلوکی اور بے انصافی کا مرتکب ہو تو اس کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہو؟ اسلام نے عورت کو یہ تمام حقوق دیے ہیں اور مردوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کے ان حقوق کی حفاظت کریں۔ کیا وہ گھر سے باہر کام کاج اور ملازمت کا حق مانگتی ہے تو اسلام اس کا یہ حق بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے مکمل آزادی اور غیر اخلاقی و پست کام کے مظاہرے کی اجازت دی جائے، مردوں کے ساتھ ہر طرح کے میل جول پر اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کی انسانیت سوز سرگرمیوں پر بھی کوئی گرفت نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اسلام اسے اس بات کی آزادی اور چھوٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں کو انسانی عزت و شرافت کے منافی سمجھتا ہے اور کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت یا مرد ان میں شامل ہو کر اپنی انسانیت کو داغدار بنا دے۔ لیکن اگر آج کی عورت کو یہی مطلوب ہے تو اس کے لیے اس کو پارلیمانی نیابت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو اسے بس صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب معاشرتی نظام اور اجتماعی روابط پوری طرح سے انتشار و فساد کی نظر ہو جائیں، اس کے بعد اس کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا اور وہ بغیر کسی اخلاقی پابندیوں کے اپنا ہر مقصد حاصل کر لے گی۔ جدید تہذیب بھی عورت کو وہ حیثیت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ ارتقائے تہذیب نے عورت و مرد کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ عورت کی حیثیت کو اور زیادہ پست کر دیا۔ اس کے علاوہ مذہب اور بالخصوص بڑی بڑی تہذیبوں نے صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا، مگر اسلامی تہذیب نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا ہے۔ عصر حاضر کی جدید علمی تہذیب نے اسے ایک اٹل حقیقت تسلیم کر لیا ہے، لیکن جہاں عورت کا وجود مرد کی زندگی کے نشو ارتقاء میں ایک حسین اور مؤثر محرک تھا، وہاں مردوں نے عورت کو ہمیشہ اپنی عیش و مستی اور عیش پرستی کا ادنا حربہ اور ذریعہ تصور کیا، اور یوں معاشرے میں اس کی حیثیت ایک زر خرید کنیز کی سی بن کر رہ گئی۔ اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کی تباہی ایسے حالات میں ہوئی جب عورت اپنی صحیح حیثیت کھو بیٹھی اور مرد کے ہاتھوں میں آلہ کار بن گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جیسے صبح امید، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں وغیرہ۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام۔ جی ہاں سامعین، محترم خادم رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ آپ اس جوان کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، اے نوجوان، کیا تم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے سنا ہے اور اس کا علم بھی مجھے ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم نے کہاں پڑھا ہے اور کس طرح سے سنا ہے؟ نوجوان نے کہا، خداوند عالم سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، پس جو شخص نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اسے اس طرح سے نہیں ہنسنا چاہیے اور نہیں قہقہ لگانا چاہیے۔ اس نوجوان نے امام حسن علیہ السلام کی دلسوز باتوں سے نصیحت لی اور دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام شبہ امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم شہریور، 25 محرم الحرام اور 23 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس محرم الحرام 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ واقعہ کربلا کے دوران آپ علیہ السلام سخت بیمار تھے۔ کربلا میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ نے انقلاب کربلا کے مقاصد کی تبلیغ و ترویج کی بھاری ذمہ داری نبھائی اور امت مسلمہ کی امامت کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل اور قرآنی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک مخصوص انداز میں مسلمان دانشوروں اور مفکرین کی تربیت کی، جس سے قرآن و سنت کے تحفظ میں مدد ملی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور اہم کارنامہ دعا و مناجات کے قالب میں اسلامی تعلیمات اور معارف الہی کی ترویج و اشاعت ہے۔ سامعین، 23 اگست 1762 عیسوی کو فرانس کے مشہور شاعر اور ادیب آندرے شینے پیدا ہوئے۔ شینے لطیف طبع کے مالک تھے۔ چنانچہ حصول تعلیم کے دوران وہ شعر و ادب کی طرف راغب ہوئے اور جلد ہی شہرت کی منزلیں طے کرنے لگے۔ انقلاب فرانس کے دوران آندرے شینے روبسپیئر کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے پر گرفتار ہوئے اور 1794 عیسوی میں ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ تیئیس اگست سن 1987 عیسوی کو برصغیر کے معروف عالم دین اور ادیب سید مرتضیٰ حسین صدر الفضل لکھنوی نے لاہور میں وفات پائی۔ صدر الفضل انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے قبل ہی پاکستان میں بانی انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو متعارف کرانے والوں میں سے تھے، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قم سے قم تک کے زیر عنوان کتاب لکھی۔ وہ ایک عرصے تک تہران سے شائع ہونے والے اردو رسالے توحید کے مدیر رہے۔ انہوں نے اردو میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور پیغامات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا۔ تیئیس اگست سن 1890 عیسوی کو مولانا عبدالحلیم شرر نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی، جو 23 مارچ سن 1940 عیسوی کو لاہور میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے مطالبے کی شکل میں سامنے آئی۔ مولانا عبدالرحیم شرر نے نہ صرف یہ کہ اردو کے ایک مشہور ادیب تھے بلکہ وہ ایک نامور صحافی بھی تھے۔ وہ ایک اردو ہفت روزہ اخبار بھی نکالتے تھے جس کا نام مہذب تھا۔ مولانا موصوف تاریخی ناول نگار بھی تھے اور انہوں نے ان ناولوں کے ذریعے اسلام کی عظمت اور شوکت پیش کرنے کے سلسلے میں اہم مقام حاصل کیا۔ تیئیس اگست 1939 عیسوی کو نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک 10 سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہو گئے، لیکن جون 1941 عیسوی میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. Thank you.